Okay, God. Get another one as well.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى وعلى اله وصحبه نجوم الهدى قاب التقام وبعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء رواه أبو داود والترمذي ورواه البخاري في كتاب القنا وقال بعض الباحثين إنه رواه في كتاب الأدب المفرد ولكنه لم يوجد في النسخ المطبوعة للهند ولا خارج الهند من كتاب الأدب المفرد وعلى أنه بسبب سقط وقع في النسخة المطبوعة ما يشير إليه والله أعلم. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه ونفعنا بعلومه وحشرنا في زمرته قال باب قول الله أن ضعنا عظيم القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم جوزا وقال مجاهد القسطاس والعد بالرومية ويقال القسط المصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجاهل الجائر. وبالإسناد المصنف أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن خويل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اس وقت دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں. پہلی حدیث بخاری شریف سے باہر کی ہے باب علماء کے بیان پر. بخاری میں اس کو ادب مفرد میں روایت کیا ہے لیکن ہماری معلومات و تشخیص میں یہ روایت ادب مفرد کے بجائے کتاب القنا میں ملتی ہے. فاللہ عالم بحقائق الامور. یہ حدیث ہم نے آپ لوگوں کے تسلسل بالاولیت کے ابقاء کے لیے پڑھی ہے. تسلسل بالاولیت کا مطلب یہ ہے کہ بعض حدیثیں خاص وصف خاص حالات کے ساتھ نقل کی گئی ہیں محدثین کو حدیث پاک سے دل کی محبت تھی, جس کو عشق سے تعبیر کیا جاتا ہے, تو ان کو بعض وقت تحدیث کی وقت کی حالت پسند آ جاتی ہے اور وہ اس کو بھی نقل کر دیتے ہیں. جیسے رواق سارے حفاظ ہوں تو کہہ دیتے ہیں لم ارا احفظ امین ہو, سارے قرا ہوں تو ان کے قاری ہونے کی تسبیح کر دیتے ہیں. اگر کسی فقہ کے پابند ہوں تو اس کو ذکر کر دیتے ہیں. کسی عقیدے کے پابند ہوں جیسے اشعری ہوں تو اس کو بھی ذکر کر دیتے ہیں. کسی بلد کے رہنے والے ہوں اس کی بھی تسبیح کرتے ہیں. اس حدیث پاک میں خوبی یہ ہے کہ ہر شاگرد نے اس وقت سے لے کر سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تک یہ حدیث سب سے پہلے اپنے استاد سے سنی ہے. سفیان کے بعد تسلسل نہیں ہے. جس کسی نے نقل کیا یا تو اس کو یاد نہیں رہا یا اس نے غلط بیانی کی ہے. بہرحال یہ حدیث کی عجیب غریب خوبی ہے. سب سے پہلے میں نے یہ حدیث اپنے استاد مولانا زکریہ کاندھلوی سمد مہاجر المدنی سے سنی. انہوں نے اپنے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے, انہوں نے اپنے استاد مولانا عبد القیوم برہانوی سے, انہوں نے شاہ افاق محدث سے, انہوں نے اپنے نانا شاہ عبد العزیز محدث سے, انہوں نے اپنے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے سنی ہے. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پوری سند نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ان کے رسالہ الفضل المبین فی المسلسل من حدیث النبی امین میں لکھی ہوئی ہے, جو مسلسلات کے رسائل ثلاثہ کے ساتھ حضرت شیخ مولانا زکریہ نے طبع کرائی تھی. اس کے بعد کراچی سے طبع ہوئی اور یہی دوسرا نسخہ اب متداول اور عام طور سے بلاد میں ملتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں عرب کہنے لگے کہ اس پر تو کوئی اپنی عمر ساری خرچ کر دے تب یہ نسخہ صحیح مطبوع ہو کر سامنے آ سکتا ہے. یعنی اس میں سقطات, تحریفات, تصحیفات ہیں. ان کی اصلاح کے لیے ایک طویل عمر کی ضرورت ہے. بہرحال جو کچھ ملتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اسی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. سفیان بن عیینہ تبع تابعی ہیں, اکابر حفاظ میں ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں ان کے اور امام مالک کے متعلق لولاہما لذهب علم الحجاز, اور ابن عیینہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خلو اور ان کے مرتبہ کے قائل تھے. ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی شاگرد ابن عیینہ کی مجلس میں تھے, حدیث پڑھی گئی. يستجمر أحدكم فل يستجمر بثلاث. شاگرد نے پوچھا کہ استجمار کی کیا معنی ہے, کچھ بیان کیا. شاگرد نے کہا امام مالک اس کے معنی استنجا بالاحجار بتاتے ہیں. تو سفیان بن عیینہ نے شیر پڑھا ابن البو نے اذا مانز دفی قرن لم يستطع صارت البذور بقناعيه. ابن لبون یہ اونٹ کی خاص عمر کا نام ہے جو سال پورے کر کے دوسرے سال میں داخل ہو جاتا ہے تو اونٹ کا بچہ ابن لبون کہلاتا ہے, اس لیے کہ اس کی ماں اس وقت دودھ دیتی ہے. بازم ایک خاص عمر ہے اونٹ کی جو جزا کے بعد آتی ہے اور پھر سالوں کے اعتبار سے اس میں فرق کرتے ہیں, بعض عامین اور بعض عامین وغیرہ کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ مالک بڑے ہی عالی مرتبہ ہیں, ان کی مثال ابن بازب کی ہے جو پکی عمر کا ہوتا ہے, اور میری مثال ان کے سامنے ابن لبون کی ہے جو اونٹ کا دو سالہ بچہ ہوتا ہے. یہ ابن عینہ رحمت اللہ علیہ کی انتہائی تواضع ہے. حقیقت یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر امامت کے مقام پر تھے, حافظ حدیث تھے. ہم لیکن مولانا ہمیشہ سے بڑوں کا کبرا کا اعتراف کرتے رہے ہیں, ان کے فضل و کمال کا اقرار کرتے رہے ہیں. اس لیے ابن عینہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فضل و کمال ذکر فرمایا. یہ ابن عینہ تبع تابعی ایک خاص قرن کا نام ہے جو اس حدیث سے ماخوذ ہے جو امام بخاری اور دوسرے ائمہ فن میں خیر امت کی قرن سمن نبی میں یبونہم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہے. قرن کا اطلاق ایک محدود زمانے پر بھی ہوتا ہے. بعض علماء نے لکھا ہے 10 سے لے کر 120 تک پر قرن کا اطلاق کیا گیا ہے سوائے 70 کے, اور بعض علماء فرماتے ہیں قرن وہ جماعت کہلاتی ہے جو ایک زمانے میں کسی اندے مشترک میں متحد ہوتے ہیں, جیسے قرن صحابہ اور بعد کے قرون. صحابہ کون ہیں اس کی تفصیل حافظ ثقافی اور ان کے استاد حافظ ابن حجر اسقلانی میں ذکر فرمائی ہے, کئی اقوال ہیں, لیکن اس میں جو سب سے صحیح اور معتبر قول ہے وہ یہ ہے کہ قرن کی صحابی وہ شخص کہلاتا ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا آپ کی تھوڑی صحبت پائی ہو اور ایمان کی حالت میں پائی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو. یہ خلاصہ ہے اس تفصیل کا جو امام احمد علی بن مدینی امام بخاری رضی اللہ عنہم سے منقول ہے, اور امام طحاوی کے کلام سے جو انہوں نے مشکل الآثار میں ذکر فرمایا ہے. یہی خلاصے کے طور پر نکلتا ہے. تو مختصر بات یہ ہے کہ صحابی وہ انسان ہے جس میں ایمان کی حالت میں ایک پد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا یا اس کے صحبت یا آپ کی صحبت میں بیٹھ گیا اسی حساب سے حافظ ابن حجر میں استوابہ میں صحابہ کا تذکرہ فرمایا ہے. دوسرے نمبر پر تابعین ہیں. تابعین وہ لوگ کہلاتے ہیں جن کو صحابہ کی رویت یا صحبت حاصل ہو. حنفی لوگ بہت جھگڑا کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے امام تابعی تھے, دوسرے کہتے ہیں نو. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ تابعی ہونے کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ تابعی ہے جو صحابی سے روایت کرتا ہے, دوسرا وہ تابعی ہے جو صحابہ کو دیکھے ہوئے ہے, ان سے روایت نہیں کرتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے گو با صحابہ کی روایتیں نقل کی جاتی ہیں, لیکن اہل تحقیق کی بات یہ ہے کہ وہ روایتیں مخدوش السند ہیں, رویتاً امام صاحب تابعی ہیں, یعنی ان کو صحابہ کی رویت حاصل ہے اور روایت پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے. اور تیسرے نمبر پر تبع تابعین ہیں جنہوں نے تابعین کو دیکھا یا ان کی صحبت اٹھائی ہے, پھر صحابہ کو عدد اطلاق بعد کے قرون پر افضلیت حاصل ہے. ہر فرد صحابی بعد کے سارے طبقات سے افضل ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ایک ایسی خاص صفت حاصل ہے جو کسی کو زندگی عبادت کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی, اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت. آپ کی صحبت میں رہنے والے کو جب کہ ایمان کے ساتھ ہو ایک خاص نورانیت حاصل ہو جاتی تھی جس کا بدیل و مصیب کوئی چیز نہیں. اس لیے صحابہ سب سے افضل ہے. اور بعد کے قرون والے جو آتے ہیں ان کے اندر افضلیت مجموعی ہے, یعنی مجموعہ قرن تابعی افضل ہے, مجموعہ قرن تابعی سے, اور مجموعہ قرن تابعی افضل ہے بعد کے قرون سے. لیکن یہ عین ممکن ہے کہ بعد کا کوئی انسان پہلے انسان سے اعلیٰ و افضل ہو جائے, یعنی تبع تابعین کا کوئی فرد تابعی کے کسی فرد سے افضل ہو جائے, یا تبع تابعین کے بعد جو لوگ آئے وہ کسی پہلے فرد سے جو غیر صحابی ہو افضل ہو جائے. دیکھو کتنے تابعین ہیں جن کے مقام علمی و عرفانی بہت اونچے ہیں, لیکن بعض ایسے ہیں جن کو صرف صحابہ کے ساتھ بیٹھنے ان کے دیکھنے سے مقام تابعیت تو حاصل ہے, مگر ان کے پاس علم و عرفان بعد کے بعض لوگوں کے برابر نہیں ہے. یہی امام مالک ہیں, تبع تابعی ہیں, لیکن ان کو اتنا بڑا مقام حاصل ہے کہ بعض تابعین کے لوگوں میں سے بہت سے ان کے مقام پر نہیں پہنچے ہوئے ہیں. بہرحال مختصر یہ ہے کہ قرن صحابہ کا ہر فصل بعد کے لوگوں سے افضل ہے, اور قرن تابعین کا ہر ہر پر تو بعد کے لوگوں سے افضل نہیں. ہاں مجموعہ قرن تابعین بعد کے قرون کے مجموعے سے افضل ہیں. اب جب آپ نے بات سمجھ لی تو سوال یہ ہے کہ حدیث قرن خیرکم قرنی سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ قرن صحابہ علی اطلاق سب سے افضل, بعد میں قرن تابعین کا نمبر ہے اور اس کے بعد تبع تابعین کا. سوال یہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں وارد ہوا ہے, مثل امتی کا مثل مطر لا یبرا اوله خیر ام آخره رواہ الترمذی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری امت کے افراد فضیلت میں برابر ہیں, کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہوتی ہے. یہ ایک بات ہے. اس کے دو جوابات ہیں جو بہت مشہور ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ مثل امتی مثل المطر ثابت نہیں. یہ جواب دیا ہے حافظ سراج الدین قزوینی حنفی نے, اور لیکن ان کا یہ جواب غیر معتبر ہے. انہوں نے یہ جواب دے کر حنفیوں کو شرمندہ کر دیا. یہ حدیث تنہا ترمذی میں نہیں ہے بلکہ بہت سی کتب حدیث میں وارد ہوئی ہے. غالباً اس میں چھ صحابی ہیں جو روایت کرتے ہیں, اور اس میں سے ایک روایت ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمائی ہے. اس لیے یہ پہلا جواب القط ہے. القط پر ایک لطیفہ یاد آیا, امام ابن حزم سنت کے خلاف کوئی بات برداشت ہی نہیں کرتے, اسی لیے ہر جگہ ہنسی کمپنی پر بلڈوزر پھیرتے ہوئے چلے گئے ہیں. کہیں تو کہتے ہیں قول ابی حنیفہ مردود, یہ تو بہت ادنا عبارت ہے, امام شافعی کے قول کو بھی کہہ دیا. نہیں, ایک جگہ فرماتے ہیں قول ابی حنیفہ قول الشیطان, ایک جگہ کہتے ہیں قول ابی حنیفہ قول ابلیس. تو وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. ایک شخص نے بیان کیا کہ علامہ ابن حزم کو کسی نے دیکھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا, اور یہ دیکھا کہ ابن حزم کے اندر حضور حلول کر گئے. میں نے کہا اللہ اکبر, یہ تو اتحاد مع رسول کی دلیل ہے. اس کے معنی ہے کہ تمام سنت ابن حزم کے سامنے ہے, قولاً فعلاً عملاً اعتقاداً, وہ سنت نظریہ کے آخر اس پر عامل ہیں. وہ حقیقت میں وہ ایسے ہی بڑے آدمی ہیں, اور مجھ کو ان سے بچپن میں ملاقات ہو گئی. علامہ کی کتاب المحلہ دیکھ لی, بہت اعتقاد ہو گیا کہ وہ جو ائمہ کو برا بھلا کہتے ہیں, حب الرسول میں برا بھلا کہتے ہیں, بذات خود وہ کسی کو کچھ نہیں. تو ابن حزم صاحب نے ایک مسئلے میں امام مالک پر بھی حملہ کر لیا. کہتے ہیں القط افقہ من مالک, बिजली भी मालिक से ज्यादा फकीर है। मालिक या यहाँ आकर खफा हो गए और इब्न हज़्म के खिलाफ एक मैदान गर्म कर दिया, जैसे जुनैद इस मदरसे में हैसियत रखता है टीले की। एक दिन मैं यहीं सो रहा और मुझको नींद कम आती है बाद तो ऐसे बैठा हुआ था चार पाई पर, नींद आ रही और मेरे सामने एक टीला पड़ा हुआ था। मैं गब्बे नौम से उस टीले के ऊपर झुक गया, वो तो टीले पे हाथ पड़ गया, मैं नीचे नहीं गिरा और टीला साहब हरकत करके वहीं के वहीं रहे। वो जो है यही साहब थे टीलतुल मदरसा। तो भाई बात ये है कि इमाम इब्ने हज़्म किसी को छोड़ते नहीं, हर एक पर कुछ न कुछ एतराज करते हैं, मगर सब मबनी है अल्लाह पर, हुब्बुर रसूल के गब्बे की वजह से। जब हदीस की मुखालफत महसूस करते हैं तो बेकाबू होकर एतराज करते हैं, जरह करते हैं। हमारे उस्ताद हजरत अक़दस मौलाना असदुल्लाह साहब रज़ियल्लाहु अन्हु व नफ़अना बिही में एक दिन किसी मौके की मुनासिबत से फरमाया, दाऊद ज़ाहिरी छोटे से आलिम नहीं थे, बहुत बड़े आलिम थे। एक दिन फरमाया दारक़ुतनी ने जो इमाम अबू हनीफा पर जर्ह की है उनको इसमें सवाब मिलेगा, अल्लाह के लिए की है। वो ये समझते थे कि अबू हनीफा का कौल फला हदीस के खिलाफ है, उस मुखालफत की वजह से जरा कर ली है। हमारे बड़े ऐसे ही थे, तकवा थे, वो अइमा के इख्तलाफात में सबका अदब करते थे, सबका एहतराम और किसी पे तबसरा नहीं करते थे। और ये तुम्हारा एक मदरिस अमीन ये नहायत बेवकूफ दम्बा अहमक है, ये अपना बेफायदा बोलने का आदि है, तो कि इसको क्यों डांटते हैं, मेरा भी तो शागिर्द है, तो बहक के शागिर्दी में इसका कान मरोड़ता रहता है। लेकिन इसका कान गधे का है, कितनी मरोड़ो वहीं का वहीं रहता है। अब मुझको देख रहा है टेढ़ी आंख करके कि आप मेरा इजाज नहीं करते, मैं कहा चुप रहो बेवकूफ। तो खैर मैं ये कह रहा था कि तब ताबेईन में से इमाम इब्ने उयैना है और हदीस मसल उम्मती का ताल्लुक जो इस हदीस खैरुकुम करनी से मुआरज़ाना तौर पर हो रहा है, यह हदीस साबित की नहीं। सिराज क़दीमी ने उसको मौजूआत मसाबीह में शुमार किया है, मगर उनका ये जवाब गैर मुसल्लम है। सही ये है कि हदीस हसन है, इससे कम नहीं। और उसका एक तरीक मेहरबान ने अपनी सहीह में भी फरमाया है। दूसरा जवाब मशहूर मारूफ ये है कि हदीस खैरुकुम करनी से तो ये बताना मकसूद है कि क़ुरून में अफजलियत में तरजीह है, पहला कर्म जो सहाबा का कर्म है वो सबसे अफजल है। और हदीस मसल उम्मती मसल उल्मतर से अफजलियत बताना मकसूद नहीं है, बल्कि انفعیت بتانا مقصود ہے. یعنی جیسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ سبزی اور پودے اور گھاس کے لیے فلاں بارش اچھی ہے اور فلاں بارش نہیں. جیسے پہلی بارش کی ضرورت ہے پودے کے نمودار کرنے میں, ایسے ہی بعد کی بارشیں اس کے نمو اور اس کے برابر ہونے میں مؤثر ہیں. اگرچہ بعض علماء نے مثل امتی مثل امتوں کے مطابق یہ لکھ دیا کہ ہو سکتا ہے یہ کہا جائے کہ مطلب اول سب سے اہم ہے, اس لیے کہ وہ نہ ہو تو پودا ہی برآمد نہ ہوگا. لیکن یہ صحیح نہیں ہے, یہ تو صاف حدیث کا انکار ہے. حدیث کہتی ہے لا یدرا اولہ خیر ام آخرہ, اور آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث خیر کو قرنی کے معارض نہیں, اس لیے کہ پہلی بارش وجود نباتات کا ذریعہ ہے, اور جب تک وجود نہ ہوگا نباتات کا سے کوئی فائدہ نہ ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ اس میں افضلیت کو نہیں بتایا گیا ہے بلکہ انفعیت کو. تو ایک تو ہے افضل ہونا اور دوسری چیز ہے انفع ہونا. افضل ہونے میں تو صحابہ کا درجہ سب سے آگے ہے, بعد میں تابعین, پھر تبعی تابعین کا. اور نافعیت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرن صحابہ اعلیٰ ہے بعد کے قرون سے, اس لیے کہ نفع پہنچنے میں بعد کے لوگ آگے بڑھ گئے, ان سے امت کو جو فائدہ پہنچا پہلے لوگوں کے ذریعے نہیں پہنچا ہے. بعض صحابہ سے کوئی روایت منقول نہیں, بعض سے اگر منقول ہے تو دو چار روایتیں منقول ہیں. اور تابعین کے قرن میں حفاظ حدیث آئے, انہوں نے حدیثوں کے ذخائر کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے بعد والے لوگوں کو پہنچا دیا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جن سے نفع ہوا ہے, نفع کے بعد میں ان کا درجہ ان لوگوں سے زیادہ ہے جن سے نفع نہیں ہوا ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے. اب جب یہ ذمی بات یہاں آ کے ختم ہو جاتی ہے تو اصل کتاب کو شروع کیا جاتا ہے. باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط بیوم القیامہ, اور ہم قائم کریں گے انصاف کے ترازو قیامت کے دن میں. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہ باب کتاب التوحید میں ذکر فرمایا ہے, اور دوسرا عنوان ہے کتاب الرد الجہمیہ وغیرہم. سوال یہ ہے کہ اس باب کو کتاب التوحید سے کیا مناسبت ہے؟ کتاب التوحید کے معنی تو اللہ کی ذات و صفات کو ذکر کرنا اور اس کے انفراد کو ثابت کرنا ہے. وہ اپنی ذات میں قدیم, اپنی صفات میں قدیم, اور باقی مخلوق اپنی ذات و صفات میں محدث ہے, مخلوق ہے. تو محدث و مخلوق قدیم کے برابر ہو ہی نہیں سکتے ہیں. और अब सवाल ये है कि तौहीद का मकसद ज़ात व सिफात को बताना है तो नज़ाउद नवाज़ीन अल क़िस्त कोई किताब तौहीद से क्या मुनासिब है। इसमें न अल्लाह की ज़ात को ज़िक्र किया गया है न अल्लाह की कोई सिफत ज़िक्र की गई है। उसका जवाब ये है कि अल्लामा अबू यूसुफ बम्बानी फरमाते हैं कि किताब तौहीद का उन्वान ऐसा है जैसे किताब इलाहियात का उन्वान और मुतकब्बिमीन इलाहियात का उन्वान मुनक़िद करते हैं और उसमें ज़ात सिफात मीज़ान रिसालत नबूवत वगैरह सबका तज़किरा करते हैं। मुसन्निफ ने उसी तर्ज पर तौहीद का उन्वान रखा और मुनासबत की वजह से मीज़ान का तज़किरा कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ तो दो उन्वान हैं, एक किताब तौहीद और दूसरा किताब जहमिया वग़ैरहिम। किताब तौहीद के उन्वान से इस बाब को क्या मुनासिबत है? कोई भी मुनासिबत नहीं, न इसमें ज़ात का ज़िक्र है न सिफात का। यहाँ तो मीज़ान के कायम करने का तज़किरा है। उसका जवाब ये है और मज़ीद इसका ये भी है कि ये दो उन्वान हैं, दोनों में तनाफुर से लगता है। तौहीद के माने इस बात वहदानियत और रद्द जहमिया के माना है फ़िरक़ा जहमिया की तरबीब। उसका जवाब ये है कि यहाँ तौहीद से मुराद अहले सुन्नत की तौहीद है। तौहीद की तारीफ में अहले सुन्नत व अहले बिदअत में फ़र्क है। अहले सुन्नत तो कहते हैं तौहीद ये है कि अल्लाह को अपनी ज़ात व सिफात में मखलूक से मुनफरिद मानना, उसका इतकाद करना। मखलूक अपनी ज़ात व सिफात में मुहदस है और अल्लाह अपनी ज़ात व सिफात के इतबार से क़दीम है। अबुल क़ासिम क़ुशैरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से नक़ल किया है, उनसे पूछा गया कि अल्लाह ताला शानहु के तौहीद के क्या माना। फरमाया इफ़्रादुल क़दीम मिनल मुहदस। अल्लाह की तौहीद ये है कि क़दीम को हादिस से अलग कर दिया जाए, यानी क़दीम अपनी ज़ात व सिफात में अज़ल से अज़ल हमेशा रहेगा और मखलूक़ात अपनी ज़ात व सिफात में हादिस हैं, हमेशा पहले ये मादून थी बाद में उनको वजूद दिया गया है। फिर आगे ये भी इख्तलाफ है कि आया मुहदसात में क़दम की कोई बात पाई जाती है या नहीं। एक फ़िरका तो कहता है ये मुहदसात अज़लन व अबदन नहीं हैं, अज़ल में मादून थी अबद में भी मालूम हो जाएंगी, हमेशा ही से मुहदस हैं। दूसरी जमात कहती है कि अबद में तो नहीं थी, अबद में है। यही बहुत से अहले सुन्नत का मसलक है। एक तीसरी जमात कहती है ये अबद में भी थी और अबद में भी हो रहेंगी। ये मसलक इख्तियार किया है इमाम उद्दहर पुर्रम शेखुल इस्लाम अहमद इब्ने अब्दुल हलीम इब्ने अब्दुस्सलाम इब्ने तैमिया अल हर्रामी ने, और उन्हीं से इख्तियार किया और किया है अल्लामा इब्ने अब्दुल अज़ीज़ अल हनफी ने। इस पर इश्काल ये है कि इस मसलक के तस्लीम करने में इश्काल है, क्योंकि दावे में आता है कि मखलूक कदीम हो, हालांकि मखलूक खालिस है। इकरा बिस्मि रब्बिका अल खलक, अल्लज़ी खलक, ये पहली वही है। इसमें खालिक व मखलूक में फर्क कर दिया गया। इसमें रज तो अल्लाह से ताल्लुक रखता है, और अल्लज़ी खलक में खलक मखलूक से, तो माना ये है कि खालिक अजद अजद से है और मखलूकात बाद में वजूद तभी हुए हैं। अल्लामा इब्ने तैमिया ने इस एतराज को जवाब दिया है, हो सकता है कि ये मखलूक अपनी जात के एतबार से तो मुहदस हो, लेकिन कदीम भी हों और उनका कदम कदम जाती न हो, बल्कि कदम भी गैर हो। कदम भी गैर का मतलब ये है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला हमेशा से मौजूद हैं ज़ातन व सिफातन, और अल्लाह की सिफात जब कदीम होंगी तो उसका ज़ुहूर भी लाबुदी होगा। लिहाजा जब ज़ुहूर हुआ लाबुदी तो मखलूक का ज़ुहूर भी हुआ लाबुदी, लेकिन मखलूक अपनी ज़ात के इतबार से मुहदस, उसमें कदम ज़ाती नहीं है बल्कि कदम बिलग़ैर है। अल्लाह सुबहानहु व तआला के लिए ये सिफात साबित और ज़ुन्न साबित, तो उसके ज़िम्न में मखलूकात का वजूद हो जाता है। लेकिन ये मसला बड़ा नाजुक है, इसमें पढ़ने से परहेज करना चाहिए। बुखारी शरीफ बदुल खल्क में एक हदीस आएगी, कान अल्लाह वलम यकुन शेउन गैरुहु। इससे मालूम हुआ सब चीजें मुहदस हैं, बाद में पैदा हुई हैं। अल्लामा इब्ने तैमिया पर इस बात पे ज़ाते हक व सिफाते हक का गलबा था। उनके कदम से कुछ इस तरह की गोल मोल बातें निकल गईं। इसी भी आदमी को ऐसे खमदार मसायद में घुसने के बजाय खामोशी इख्तियार करना चाहिए। मैं बहुत छोटा था, ऐसे समझो 7-8 साल के माबैन था, बैठा हुआ اور خود ہی تقریر کر رہا, میں پیدا ہوا اپنے والدین سے, وہ پیدا ہوئے دادا دادی سے, وہ پیدا ہوئے اپنے ماں باپ سے, اور سلسلہ چلا گیا آدم دادا پر. فوراً سوال آیا کہ آدم دادا کو تو پیدا کیا اللہ میں, اب اللہ کہاں سے آ گئے؟ مجھ کو یاد ہے میں چھوٹا سا تھا تو میرے سینے پر ایک بوجھ پڑا, پھر جب میں نے پڑھنا شروع کیا اور شیخ سازی کی بوستان میں یہ شعر پڑھا, چشبہ نشستم دری سیر گم کی دہشت گرفت آستینم کی قم, مجھے وہ اپنا بچپن کا حال یاد آ گیا کہ مجھ پر کتنا بوجھ پڑا تھا. آج کل کے لڑکے ان چیزوں میں پڑھنے کے بجائے میڈ ان مشین, اور جب میں نے مشین لی 2000 ریال کی تو ایک لڑکے نے دیکھ کے کہا آپ کو تو مستقل نوکر رکھنا پڑے گا, یہ کام آپ کا نہیں. سچ مچ اس نے کہا تھا, وہ پتہ نہیں مشین ہی کہاں چلی گئی, کوئی لڑکا لے گیا ہوگا اٹھا لے گیا. بھائی الحبیث ذو شجون والبیت ذو فنون, میں کہاں تک بیان کروں گا, تھک گیا. بولو.
شکریہ,
یہ تو کئی دن کا سبق ہے, ابھی تو بسم اللہ کی تھی, میں سوچ بھی رہا تھا میں کیا بیان کروں گا. تو بچوں بس یہاں تک سن لو, صبر کر لو, آگے اپنے استادوں سے سن لینا. لیکن ایک بات کہہ دوں, میں اپنی تعریف کر رہا ہوں, تمہارے استاد سب مل کے وہاں نہیں پہنچیں گے جہاں میں پہنچا ہوا ہوں. کہ کیوں, میرا کام ہی یہی تھا, نہ ملنا نہ جلنا, اپنا خام خواہ کے لیے کچھ نہ کچھ ایجاد کرتے رہنا. تو بہرحال اب وہ حاشیہ جو لکھا تھا ایوب میاں اور یوسف صورتیوں میں اس کو تبا کر لے کر زیور پہنایا, مجھے تو کبھی خیال بھی نہیں تھا. ابھی تو بچوں پہلی زندہ آئی ہے, اور اللہ جانے میں زندہ رہوں گا یا مر جاؤں گا, بار اللہ امید ہے اگر وہ چھپ گئی تو بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ مفید بات ہو جائے گی. اور میں تھک گیا بچوں, ورنہ میں بیان اور کب لیتا, لیکن اس وقت اب مجھ سے بیان نہیں ہو رہا. درود شریف پڑھو دل لگا کے, حضور اللہ کا حکم سمجھ کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق سمجھ کے, انہیں کے فیض میں ہم سب لوگ زندہ ہیں, اور انہیں کے سائے میں, ان کے علوم کے سائے میں, ان پر جو عنایات ربیہ الہیہ ہے اس کے سائے میں ہم سب زندہ ہیں اور چل رہے ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ ان پر بھی انتہا رحمتیں نازل کرے, درود نازل فرمائے, سلام و برکت نازل فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین قائد الغر المحجلین رسوله رب العالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي. ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهم كما علموني صغيرا. رب ارحم المسلمين كما آمنوا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم ويظلم علينا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا بذنوبنا. اللهم احفظنا المسلمين جميعا من جميع الجوانب. اللهم احفظ إيماننا وما يتعلق بنا من ديننا ودنيانا. اللهم احفظ هذه المدارس والمكاتب والمساجد واحفظ شعائر الإسلام واحفظ العلماء بالله تعالى واحفظ طلبة العلم واحفظهم في جميع أنحاء العالم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں خطاؤں سے آئندہ محفوظ فرما. اے اللہ نفس پرستی سے ہماری حفاظت فرما، تقدس اور تقوی ہم کو نصیب فرما، رضا دائم ہم کو عطا فرما. اے اللہ حتیٰ کی دار رضوان میں ہم سب کو پہنچا دے. اے اللہ اسلام والوں کو ان کی مدد فرما، ان کی بے کسی کے زمانے میں ان کی مدد فرما، آج ان کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اے اللہ تو ہی پوچھ، یہ تیرے عاجز بندے تیرے نبی کے کا کلمہ پڑھتے ہیں، تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، نہ ان کی کوئی حمایت کرنے والا ہے. اے میرے مالک معاف کر دے، سب امت کو معاف فرما دے، امت پر رحم و کرم نازل فرما دے، امت کی حفاظت کے فیصلے فرما، امت کی دشواریوں کو دور فرما، ان کو رحمتوں سے ہمکنار فرما، رحمتوں کی چادر ان پر پھیلا دے، ان کو اپنی رحمتوں میں ڈھانک لے. اے اللہ ان حاضرین کو ابن نافع نصیب فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اعمال مرضیہ مستمرہ نصیب فرما، اعمال نامرضیہ سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ یہ بچے جو ان کی لالچ میں یہاں پڑے ہیں، ان کو ابن نافع عطا فرما، ان کے علم کی حفاظت فرما، ان کے پڑھانے والوں کو ہمت و شوق عطا فرما، تقویٰ و تقدس کی زندگی نصیب فرما، طلبہ کو علم کا شوق عطا فرما، علم میں شوق سے لگنے کی توفیق عطا فرما، ہر بلا سے ان کی حفاظت فرما، جسمانی و روحانی امراض سے حفاظت فرما، ان کو عافیت دارین نصیب فرما. اے اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، شعائر اسلام کی حفاظت فرما، ارکان اسلام کی حفاظت فرما، حفاظ قرآن کی حفاظت فرما، حفاظ حدیث کی حفاظت فرما. اے اللہ دنیا کے اندر جہاں بھی کہیں جو ہو رہا ہے وہ تیرے نبی کی تعلیمات کی برکت سے ہو رہا ہے، ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت فرما، ہر طرح سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے دین کو ماننے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں اقرار ہے، ہم مجرم ہیں، خطا کار ہے، اپنی خطا و جرم کا اقرار کر کے تیری بارگاہ میں فقیرانہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ اس ہاتھ پھیلانے کی ناز اپنے کرم سے رکھ لے. ابو داؤد کی روایت میں ہے، جب بندہ اللہ کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی واپس نہیں کرتے، اللہ حیا فرماتے ہیں. اے کریم آقا، اسی صفت کو سامنے رکھ کر سب تیری دربار میں भीख मांगने का हाथ फैलाए हुए हैं, अल्लाह उस उम्मत की हिफाजत फरमा। उम्मत के खिलाफ जो साजिशें चल रही हैं, अल्लाह तू ही उसके शर से उम्मत की हिफाजत फरमा, उसको खत्म फरमा, उसको नाकाम फरमा, हर जज्बे तखरीब को खत्म फरमा, तखरीबी कार्रवाई करने वालों के तखरीबी इरादों को खत्म फरमा, उनको नाकाम फरमा, उनको हमेशा के लिए पस्त फरमा। अल्लाह अपने करम से इस्लाम की मदद फरमा, फर्जंदान इस्लाम की मदद फरमा, हर बुराई से सबकी हिफाजत फरमा, सबकी रूह जिस्म का को आफियत नसीब फरमा। अल्लाह तक्वा व तकद्दस की जिंदगी अता फरमा। अल्लाह जिनका हम पर हक है उनको जजाए खैर अता फरमा। अल्लाह हमको भी जिस्मानी रूहानी आफियत नसीब फरमा, अपना कुर्ब खास अता फरमा। अल्लाह जो कुछ होता है तेरे करम से होता है, उसी के भरोसे पर हाथ फैलाते और तुझसे मांगते हैं। अल्लाह अपनी रज़ाए मुस्तमिर नसीब फरमा दे, अपने अपने औकात पर खात्मा बिलखैर फरमा दे, हर मुसलमान की हर जगह मदद फरमा, उनकी आलमी मकासद को पूरा फरमा, हर तरह से उनकी मदद फरमा। अरे अल्लाह जो हमसे दुआओं के लिए कहते सुनते हैं या लिखते हैं उनके सब जायज मुरादें पूरी फरमा, इस वक्त के हाजरीन की सारी मुरादों को पूरा फरमा, उनकी परेशानियों का खात्मा फरमा। ऐ अल्लाह इन तलबा को इल्मे नाफे अता फरमा, अमल सालेह की तौफीक दे। ऐ अल्लाह जिन लोगों का हम पर हक है उनको जज़ाए खैर दे, मौलवियों की परेशानी दूर फरमा, उनकी जरूरतों को पूरा फरमा। اللهم إنا نسألك من خير ما سألك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
جزاكم